السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من عجل. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم نفرمايا: ایک شخص کے متعلق الاشج بن عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى الحلم والأناء، رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے دو خصلتیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حلم اور انا، بردباری اور آہستگی. حلم کیا ہے، انا آہستگی کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی شخص حلیم کیسے بن سکتا ہے؟ بردبار کیسے بن سکتا ہے؟ انا کی ضد میں ہے جلد بازی. جلد بازی کے کیا خطرات ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ وہ لوگ جو ان دو صفات سے متصف ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جو لوگ ان دو اچھی صفات سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس موضوع کے متعلق آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. الحلم، بردباری کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو غصے سے اور بدلہ لینے سے روک دینا. جب کوئی شخص غلطی کرے تمہارے حق میں، حلم، حلیم انسان وہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کے حق میں کوئی غلطی کرے تو وہ شخص صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے نفس کو بدلہ لینے سے روک دے، زبان کو گالی گلوچ سے روک دے، غلط الفاظوں سے روک دے، ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، تو اس غلطی کے بدلے پر میں نے اپنے آپ کو روک دیا ہے اللہ تعالی کے لیے. یہ خصلت، یہ صفت اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اشج بن عبد القیس کے متعلق، کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والانا. پہلی خصلت ہے بردباری کی، اور دوسری خصلت ہے آہستگی کی، کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. اور یاد رکھے، بزدلی اور چیز ہے، بعض لوگ حلم کو بزدلی سمجھتے ہیں، بزدلی کمزوری ہے، بزدلی کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. یہ صفت نقص ہے، اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ شخص ناقص ہے. بزدلی اور چیز ہے اور بردباری اور چیز ہے، اور دونوں میں فرق بالکل واضح ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج کی نشست میں بردباری کے متعلق، عفو کے متعلق، معافی کے متعلق. بردبار انسان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، بزدل وہ ہوتا ہے جو اپنا حق لے نہیں سکتا. بردبار انسان حق لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، بزدل انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. ایک کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو بزدل انسان ہے، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو بردبار انسان ہے. آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، میں چند قصے بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے سب سے بڑے بہادر انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی بہادر انسان کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، بہادر کی مثال قائم کر کے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے. حلم بہادر کی سب سے بڑی نشانی ہے میرے بھائیوں. حلیم انسان بہادری ہو سکتا ہے، اور بہادر انسان ہی حلیم ہو سکتا ہے، بزدل کبھی حلیم نہیں ہو سکتا. مشہور قصے میں چند بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، بدو آیا، جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی کوئی تمیز نہیں. بدو ہے، جاہل انسان، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کس لیے بنائے گئے ہیں. جلدی سے آیا اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بعض صحابے بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ تھوڑا سا شور ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول ڈال دینا. مٹی تھی زمین پہ، کارپیٹ نہیں تھا، مٹی تھی، تو پانی اس کے اوپر بہا دینا، پیشاب کے اوپر، جگہ پاک ہو جائے گی. وہ پھر اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں پیشاب کیا جائے یا گندگی پھیلائی جائے. اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کی، نماز کے لیے قائم کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا جب صحابہ، بعض صحابہ اٹھے تھے اسے روکنے کے لیے، تھوڑا سختی برتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، تو اس جاہل بدو انسان نے ایسے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے پر کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیونکہ صحابہ کرام نے تھوڑی سختی کی تھی، تھوڑی سی جلد بازی کی تھی، تو اس دعا سے محروم ہو گئے. اس شخص نے دعا اپنے لیے کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ غلطی ہے، ان کو پتہ چلا کہ یہ غلطی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی نشاندہی کی اور اس کا حل بھی فرما دیا کہ حل کیا ہے، لیکن پیار انداز سے، حلم اور بردباری سے، اسے جھڑکا نہیں. اور صحابہ کرام کو اسے روکا تھا کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے اپنا پیشاب روک دے اسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جسم میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. جب اس کی حاجت پوری ہوئی، جو جگہ گندی ہو گئی تھی اسے پاک کر دیا پانی ڈال کے، مسئلہ حل ہو گیا. وہ شخص جاہل تھا، اسے سمجھایا گیا کہ اللہ گھر کس لیے بنایا گیا ہے، اسے اس مسئلے کا علم حاصل ہو گیا اور وہ جان لیا اور خوشی میں اس نے دعا کی. اس کی دعا سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد حجرت واسعا, یہ دعا تو آپ وسیع مانگنی چاہیے تھی, سب کے لیے مانگنی چاہیے تھی, لیکن تم نے تھوڑی سی تنگی کی, شاید اس لیے کہ تم نے محسوس کیا کہ میرے اوپر تنگی کی گئی ہے, یہ بردباری ہے. دوسری مثال, ایک جوان شخص آتا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ساتھ بعض صحابہ بھی بیٹھے ہیں. وہ شخص آ کے کہتا ہے, جرت دیکھے لیکن سچائی ہے جرت میں. آج ہمارے جوان بھی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض جوان, لیکن سچائی نہیں نظر آتی ان میں. یہ شخص ہے جوانی کا جوش ہے, زنا سے رک نہیں سکتا, اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زنا حرام ہے. اب وہ پریشان ہے, وہ کیا کرے, چھپکے سے زنا نہیں کیا. اس کے حل کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, ابح لی الزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے زنا کو حلال کر دے. کتنی جرأت اور تعجب کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص جرأت کر سکتا ہے کہ میرے لیے زنا کو حلال کر دے, مجھ سے رہا نہیں جاتا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, اور شاید آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ آج کے دور میں ہوتا تو ہمارا پتہ نہیں کیا رویہ ہوتا ایسے جوان کے ساتھ. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور اس جوان کے چہرے پر سچائی بھی نظر آ رہی تھی, ایک پریشانی بھی تھی اور مسئلہ کا حل بھی چاہتے تھے, تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا, اترضاہ لامک؟ اب ذرا جواب پر غور فرمائیں, کیا اپنی ماں کے لیے تم راضی ہوگے اگر کوئی شخص اس سے زنا کرے؟ تو جوان تھوڑا سا چونکا, نہیں میں راضی نہیں ہوں گا کبھی. بہن پر راضی ہو سکتے ہو کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں, ہرگز نہیں. پھر آپ سلم گنتے گئے, اما ہے, خالہ ہے, تو شخص نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے مسلمان بھائی بھی راضی نہیں ہوتے کہ کوئی شخص ان کی ماں بہن سے زنا کرے. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی. وہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا, جب میں آیا تھا تو زنا کر رہا میرے لیے سب سے محبوب چیز تھی, اور جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا زنا میرے لیے سب سے بدترین چیز تھی. مسئلہ تھا, مشکل تھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری سے, حکمت سے اس مسئلے کو دیکھا, اس مسئلے کا حل بھی اسی وقت کر دیا اور اس جوان کی مشکل بھی آسان ہو گئی. وہ آیا کیوں تھا؟ اس کے ذہن میں ایک ہی حل تھا بس, کہ زنا کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. حل یہی ہو سکتا کہ زنا حلال ہو جائے, اسے دوسرے راستے نظر نہیں آ رہے تھے کہ دوسرے راستے بھی ہیں, صبر ہے, دعا ہے, روزے ہیں, کوئی اور بھی طریقہ ہے زنا سے بچنے کا, لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا. جوش و جذبات میں آ کے اس نے وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, وہ حل رکھا جو وہ سمجھتا تھا, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی شہوت کو توڑا. کیسے توڑا؟ اپنے گھر سے بات شروع کی. یاد رکھیں, جب بھی کوئی انسان زنا کرتا ہے تو وہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں یا کسی کی بہن سے زنا کرتا ہے، یہ لڑکی یا عورت کسی کی ماں بہن تو ہے، کسی کی بیٹی تو ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی بہن یا ماں کے لیے زنا پسند کبھی کرتا بھی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اور وہ جوان بھی پسند نہیں کرتا تھا، تو اس کی صفت سب سے پہلے ان دو باتوں نے توڑ دیا کہ واقعی میں کیا سوچ رہا تھا، میں کیا سوچ لے کے آیا تھا کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے جیسے میں کسی کی ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہوں کوئی اور بھی میری ماں بہن بیٹی سے زنا کرے، تو شہوت یہاں پہ ہی ٹوٹ گئی۔ ایک اس باقی تھی کہ اس کی جو ایک جذبہ تھا اور ایک جوش تھا شہوت کا، اس کو کم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ تعالی سے، تیسری مثال، ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے سے، ایک اعرابی ایک بدو آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا، اس گربان سے، یہاں سے اتنی زور سے پکڑا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور اس شخص نے کہا جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ دیتے کیوں نہیں ہو، کیا تمہارے باپ کا مال ہے؟ جرت دیکھیں، جہالت دیکھیں، بد اخلاقی کی انتہا دیکھیں، لیکن دوسری طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور اخلاق دیکھیں۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اس شخص کی طرف دیکھ کے، اسے ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں کہ بیت المال میں سے کچھ صدقہ اس شخص کو دے دو۔ سبحان اللہ، آج مانگنے والے اگر مانگتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ ایسے آگے کر دیں نا، وہ ہاتھ ہمیں لگ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ شخص بدبخت شخص ہے، جہالت نے اسے بدبخت کر دیا، اس کی یہ بد اخلاق اس کی جہالت کی وجہ سے، اعرابی ہے، بدو ہے، اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی میں اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے، سخت دل انسان ہے، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ لیا، اس کی آنکھیں بھی تر ہو گئی، اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ میرا کیا طریقہ تھا اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بردباری کی انتہا دیکھیں، آج ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے بھی خادم ہیں۔ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، 10 دن 10 مہینے نہیں، 10 سال، ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ ذرا غور فرمائیں، 10 سال، اور عمر کیا تھی؟ 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خدمت کے لیے 8 سال کی عمر تھی۔ بڑا مشہور قصہ ہے، جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ والے اوس و خزرت جو ہیں وہ خوشی سے بعض تحفے اور تحائف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، سر انس بن مالک کی والدہ جو ہے، انہیں گھر میں دیکھا کچھ دوں میں بھی تحفے کے لیے، گھر میں کچھ نہ تھا دینے کے لیے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، 8 سال کی عمر تھی سید انس بن مالک کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں آپ کی خدمت میں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے، میرے پاس اور کچھ نہ تھا، میرا یہ بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، اپنا لخت جگر تمہیں دے رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے بڑی سعادت میری کیا ہوگی کہ میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کرے، آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر کے، بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں. اپنا 8 سال کا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر چھوڑ کے واپس آئے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر تھی، تقریباً 10-11 سال کے بعد جب عمر 18-19 ہوئی، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی سیدنا انس بن مالک کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی. اب 8 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک کی کون سی عمر ہے جانتے ہیں؟ یہ زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، ٹین ایج کا مرحلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اس مرحلے میں دیکھیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی، ہمارے بچوں سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی سیدنا انس بن مالک کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ وہ خود اقرار کرتے ہیں، وہ پھر چند مثال بھی بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا کچھ لینے کے لیے، بچوں کو کھیلتے دیکھ میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور میں بھول ہی گیا. پھر کچھ دیر کے بعد واپس آیا، مجھے یاد آیا، کھیلتے پھر دوڑا واپس گیا اور وہ چیز دے دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں سوال کیا کہ دیر کیوں ہو گئی. سبحان اللہ، وہ بچہ ہی نہیں جو غلطی نہیں کرتا، یاد رکھیں. اس کے باوجود بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان کو جب تک ان کے گھر میں رہے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کسی کام کے متعلق جو میں نے کیا اگر ایسا کرتے تو بہتر ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، اور جو کام میں نے نہیں کیا تم نے کیا کیوں نہیں. سبحان اللہ. یہ بردباری ہے. اور جو شخص بھی اس اخلاق سے متصف ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت آسان گزرتی ہے. اس اچھی خصلت کے نور کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کا اثر اس کے پورے بدن پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پہ، اس کی آنکھ میں، اس کے کان میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاؤں میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں جس کا ہم خود حصہ ہیں ان کی غلطیوں پر ہم کبھی صبر نہیں کرتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پر دوسرے لوگ صبر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان بردبار ہو سوائے میرے. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اگر مجھے پسند ہے کہ دوسرے میرے گناہ کو معاف کر دیں، میری غلطی کو معاف کر دیں، تو دوسروں کو بھی پسند ہے کہ ان کی غلطی کو معاف کیا جائے. بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر. چھوٹی غلطی کا مطلب یہ کہ اصل میں جو غلطی ہوئی وہ بہت چھوٹی تھی لیکن باتوں باتوں میں بگڑتی گئی اور آخر میں طلاق واقع ہوئی. اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک عورت نے کھانا پکایا، نمک زیادہ ہو گیا، خاوند گھر میں ایک کھانا کھایا، پلیٹ ایسے پھینک، یہ کیا ہے؟ اب وہ سارے دن میں تھکی ہوئی، بچوں کو پرورش کرنا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اکیلی ہے گھر میں، تھک جاتی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. تو بیوی نے کہا باہر سے کھانا کھا لیتے، پھر بس یہ بات کہنی تھی. جھگڑا بڑھتا گیا، اور کچھ لمحے کے بعد طلاق واقع ہو گئی. یہ نمک کی وجہ سے طلاق؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے گھر ہیں, اتنی نازک ہمارے گھر ہو چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے گھر کو توڑ دے. کہاں گئی بردباری؟ ہم سینہ تان کے کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں نہیں لیتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو؟ پچھلے نشست میں میں نے چند مثالیں بیان کی تھی کہ اس دواج زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تھی. امہات المؤمنین میں سے کوئی غلطی کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس غلطی کا حل, اس غلطی کو دور فرماتے اور کیسے اس کا حل تلاش کرتے. اور آج ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں نمک کی وجہ سے. سبحان اللہ, یہ کون سے گھر ہیں؟ بچے نے غلطی کی, کک ماری بچوں کو, اس کی ہڈی توڑ دی. سبحان اللہ, یہ والدین ہیں. میرے وہ بچے نہیں جو غلطی نہیں کرتا. اسے 10 دفعہ تو منع کیا, آپ 20 دفعہ منع کریں وہ غلطی کرے گا؟ اس کی عمر ہی ایسی ہے. اپنے بچے کی ہڈی توڑ دی. میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ بعض اوقات پریشانی کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے, جب یہ سب مل جاتے ہیں تو غصہ آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو جوش سے کام نہیں لیتے, ہوش سے کام لیتے ہیں. جانتے ہیں بردباری ہوتی کیا ہے, حلم ہوتا کیا ہے, صبر کرتے ہیں اور پھر اس کا ثمرہ بھی خود حاصل کرتے ہیں کہ جب صبر کیا تھا تو اس کا فائدہ ہوا کیا. گھر کو ٹوٹنے سے بچائے اس شخص نے اس اچھی خصلت کی وجہ سے. یہ تھی بردباری, الحلم. انا کیا ہے؟ الانا. انا جو اردو میں ہم جانتے ہیں تکبر, وہ نہیں ہے. الانا عربی میں لفظ انا جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ انا سے لیا گیا, انا میں. یہ تکبر ہے, اللہ تعالیٰ پسند کبھی نہیں ہے. الانا یعنی آہستگی, جلد بازی نہ کرنا, یہ اور خصلت ہے. انا اور تکبر یہ اور خصلت ہے, دونوں مکس کبھی نہ کرنا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا. قارون نے کہا اتیت علی علم عندی, یہ جو خزانے ہیں جو مار و دولت ہے یہ میں نے کمائی ہے, میں, میری عقل نے, میری محنت نے, میری محنت ہے, میری عقل ہے, میری سوچ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پسند کبھی نہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خسف کر دیا, دھسا دیا اس کے اور اس کے خزانے کو, اور فرعون کو پانی میں غرق کر دیا. تو انا اور چیز ہے اور الانا اور چیز ہے. ایک اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند فرماتا ہے تکبر کو, میں, اور دوسری خصلت اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کون سی خصلت ہے؟ آہستگی, جلد بازی نہ کرنا. حلم میں تو یہی خصلت موجود ہے کہ نہیں؟ جو بردبار انسان ہے وہ بھی تو جلد بازی نہیں کرتا نا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں کہ حلم بردباری کا تعلق ہے دوسروں سے. جب کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے حق میں, آپ اسے معاف کر دیتے ہو, اسے کہتے ہیں حلم. اور انا کا تعلق اسے انسان کی اپنی ذات سے, کہ وہ خود جلد باز نہ ہو اپنے حق کے تعلق سے, دوسرے کے حق کے تعلق سے نہیں. یعنی مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال ہے, میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں جلدی سے. اب نماز کے ارکان ہیں, واجبات ہیں, آپ کو نماز انا کے ساتھ پڑھنی چاہیے, آہستگی میں پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کے ارکان مکمل ہو جائیں اور نماز کے واجبات مکمل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نماز قابل و قبول ہو. یہ انا ہے. انا کی خصلت اتنی عظیم خصلت ہے اور یہ حلم سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے. یعنی جو لوگ آہستگی سے کام لیتے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے, وہی لوگ بردبار ہوتے ہیں عام طور پہ. کیونکہ جو اپنے حق میں آہستگی سے کام لیتے, جلد بازی نہیں کرتے, وہ دوسرے کے حق میں بھی انشاءاللہ اس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور جو بردبار ہو دوسروں کے حق میں, وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ذات کے تعلق سے بھی پھر آہستگی سے کام لیتے, جلد بازی نہیں کرتا. لیکن یہ دیکھا گیا کہ جلد بازی یہ انسان کی طبیعت ہے, فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلدی سے ہی پیدا کیا اور جلدی میں ہی پیدا کیا. جلد باز ہے یہ انسان, جلد بازی اس کی نشانی بن چکی ہے, علامت بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من اجل, پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے, جلدی سے, جلدی میں پیدا کیا گیا. سبحان اللہ, انسان کی یہ فطرت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا جلد باز ہے, ہر معاملے میں, ہر معاملے میں اسے دیر ہو رہی ہوتی ہے. سگنل پہ دیکھیں ذرا, کتنے لوگ سگنل کراس کر دے, ریڈ سگنل کراس کر جاتے ہیں. سختی بھی ہے, فائن بھی لگتے ہیں, جیل کی زیارت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ نہیں رکتے, وقت نہیں ہے, جلد بازی ہے. بازار میں دیکھیں, پارکنگ میں جا کے دیکھیں ذرا, مصیبت ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت میں جلد بازی موجود ہے, لیکن انسان اس فطرت کو, اس فطرت پر قابو پا سکتا ہے انا سے, آہستگی کو سیکھنے سے. میرے یہ خصلتیں سیکھنی پڑتی ہیں. اور سیکھنے مطلب یہ نہیں کہ ہم آج جان چکے ہیں تو بس ہمارے لیے آسان ہو گئے. جب تک آپ پریکٹیکلی عملاً ان خصلتوں میں عمل نہیں کرو گے تو آپ کہیں بردبار نہیں ہو سکتے اور کبھی آہستگی سے کام نہیں لے سکتے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ کرنے کے اعمال ہیں. جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ ان صفات سے محروم رہیں گے, یاد رکھیں. وہ جیسے کہنا آسان ہے, کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان اچھی خصلتوں سے ہمیں متصف فرمائے اور ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو بردباری سے کام لے, اور اپنے ذات سے کوئی معاملہ تو آہستگی سے کام لے. جلد بازی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تھی, یاد رکھیں. اور جلد بازی کی وجہ سے ان سے بعض غلطیاں ہوئیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال, اللہ تعالی نے پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, آسمانوں پر پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد جنت عطا فرما دی. اے آدم, سارے کے سارے جنت تیری ہے, جہاں جانا چاہو جاؤ, جو کچھ کھانا اور پینا کھاؤ اور پیو, سوائے اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ امتحان تھا. نعمتیں ہیں تو امتحان ضرور ہوگا, یاد رکھیں. انسان ہے تو امتحان ضرور ہوگا, کیونکہ انسانیت کی نعمت بھی ایک نعمت ہے. ہم انسان ہیں, یہ بھی نعمت ہے. وہ نہ ہو سکتا ہم جانور, کوئی پتھر ہوتے تب کیا ہوتا. امتحان. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا, جانتے وجہ کیا تھی کھانے کی؟ کیوں جانتا ہے کیوں کھایا؟ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے. جب جنت کو دیکھا, ان نعمتوں کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا. شیطان نے وسوسہ کیا کہ جب تک اس پیڑ سے نہیں کھاؤ گے تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے جنت میں, کھاؤ گے تو پھر خود کی زندگی مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ورنہ پھر وقتی طور پہ کچھ عرصے کے بعد مر جاؤ گے اور یہ جنت بھی ختم ہو جائے گی تمہارے لیے. آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا, اور شیطان نے وسوسہ کرتے ہوئے جب تک اللہ کی قسم نہیں کھائی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ سے نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاسمہما, اور شیطان نے قسمیں کھائی, اللہ کی قسمیں کھائی ہیں. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے, یاد رکھیں, ورنہ سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. جو آج جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں تو یاد رکھے کہ ان کا جو سردار ہے, ان کا جو قائد اور لیڈر ہے وہ ابلیس ہے. بہرحال یہاں سے شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس پیڑ سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی, حیات الخلد تمہیں ملے گی. بس جب آج میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا تو ان سے رہا نہیں گیا, جلد بازی کی ہے اور اس پیڑ سے کھایا ہے. اور جب جلد بازی کی ہے تھوڑا صبر کرتے, تحمل کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ جنت میں ہمیشہ رہو گے, یہ جنت تمہاری ہے. لیکن ایک طرف سے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, اور کوئی بھی انسان متقی پرہیزگار انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس لیے بعض لوگ جھوٹی قسم کے سہارے سے کتنا ظلم کر رہے ہیں, کتنے حقوق کھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خاموش اختیار کرتے ہیں, اللہ قسم کھا لیا تو ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہمیشہ کی زندگی, جلد بازی میں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اور اس پیڑ سے کھا لیا, غلطی ہوئی, اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور فرمایا اب جنت حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک خاص راستہ ہے. اب جنت مفت میں نہیں ملے گی, جنت ملے گی ان لوگوں کو جو لوگ انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلیں گے, صراط مستقیم پر چلیں گے تب جنت مل سکتی ہے, ورنہ جنت نہیں مل سکتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, دو شخص لڑ رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک ظالم مظلوم کو مار رہا ہے, جلد بازی کی, پوچھا نہیں کہ معاملہ کی غلطی کس کی ہے. بس وہ جانتا تھا قبطی مصری جو ہیں, فرعونی جو, وہ ظالم ہیں اور بنی اسرائیل ہمیشہ مظلوم ہیں. تو ایک مکہ مارا, قبطی مر گیا. دوسرے دن معلوم ہے تو غلطی بنی اسرائیل والے کی تھی, اس کی نہیں تھی. سبحان اللہ, جلد بازی, اس کی سزا کیا ملی کہ وہ مکرم جو فرعون کا بیٹا سمجھا جاتا تھا, جو فرعون کے گھر میں رہتا تھا, اس نے اس زمین کو چھوڑ دیا اور پیدل سفر کیا, مدین کے علاقے میں گئے. اور یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھائے, ان کی زبان جو ہے وہ بالکل سبز ہو گئی پتے کھا کھا کے. سبحان اللہ, اور 10 سال تک مدین میں رہے, خدمت کرتے رہے, کہاں پر پہلے مخدوم تھے اور کہاں پر پورے 10 سال خدمت کرتے رہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ اور توحید کی دعوت دو. انہوں نے سمجھا کہ دعوت توحید کی دینی ہے اور اپنی بستی کی طرف گئے, توحید کی دعوت دی, انہوں نے انکار کیا, نہیں ہم شرک تو کریں گے, اس شرط پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ ہم بتوں کی عبادت بھی کریں گے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ دیکھا کہ یہ نہیں سدھرنے والے, چھوڑ دیا. اور یہ سوچا جلد بازی, دیکھیں وحی کا انتظار نہیں کیا, جلد بازی, یہ سوچا کہ دعوت توحید کی دینی ہے نا, خیر کا عمل ہے, اگر یہ قوم نہیں سنتی تو کوئی اور, کسی اور قوم کی طرف جاتے ہیں. بس اس بستی کو چھوڑنا تھا, سمندر میں سفر کرنا تھا, دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے, راستے میں طوفان آ گیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کشتی کے سواروں میں سے جب تک یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں نہیں کودے اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں نگل لو، اس وقت تک طوفان نہیں تھما، جلد بازی کی، اس کی سزا اس وقت مل گئی. سبحان اللہ. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. دعا کرنے میں تھوڑی جلدی کرتے ہیں. دعا میں فرماتے ہیں جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کرنے کی کوشش کی، وہ کوشش ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، دوسری عورتوں کو بلایا، دوسری عورتوں نے بھی دیکھی، جب یوسف علیہ السلام خوبصورتی کو دیکھا ان سے بھی نہ رہا گیا، جب یوسف علیہ السلام محسوس کیا کہ اب اس فتنے سے بچنا مشکل ہے تو انہیں دعا کی. لیکن دعا کیسے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے، جیل مجھے زیادہ پسند ہے ان کے فتنے سے. علماء فرماتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے فتنے سے محفوظ فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرماتے ہیں. لیکن جب جیل کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھی انہیں بند کروا دیا. سبحان اللہ. پھر جیل میں بھی اگر تھوڑا سا انتظار کرتے اور صبر کرتے تو شاید 7 سال تک نہ رہتے، جلدی بری ہو جاتے. لیکن جب کہا اذکرنی عند ربک، جب دونوں نے سوال کیا، دونوں نے خواب دیکھا تھا، ان میں سے جب دونوں رہا ہوئے، ایک نے مرنا تھا اور ایک نے ساقی بننا تھا بادشاہ کا، تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جن کے متعلق وہ جانتے تھے خواب کی تعبیر کے بعد کہ یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا قصہ ضرور کہنا کہ ایک مظلوم جیل میں بند ہے. تو تھوڑا صبر سے کام لیتا. اگرچہ دیکھیں یہ جائز ہے کہ آپ کسی کے ذریعے یہ کہلوا دیں کہ میں مظلوم ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تھوڑا اور صبر کرتا اور آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی. لیکن جب تھوڑی سی جلد بازی کی اور اس شخص سے کہا، ابھی چند دن جیل میں ہوئے تھے، کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تھا کہ میں رہا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھلا دیا. 7 سال تو اس شخص بھولا رہا کہ یوسف علیہ السلام مظلوم ہے اور جیل میں بند ہے. 7 سال کے بعد پھر ایک خواب کے ذریعے سے بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے، اس خواب کے حل کے لیے تلاش کے لیے اعلان ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرے. پھر اس شخص کو یاد آتا ہے جو بادشاہ کا ساقی ہے، ہاں ایک شخص ہے جو بند ہے جیل میں اور کافی عرصے سے بند ہے، میں بھول گیا تھا. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بشر ہیں، لیکن افضل البشر ہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالی کلام نازل ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم جلد باز ہیں، اور ہماری جلد بازی کہاں پہ ہے، کس کی طرف ہے، ہم کیسے جلد باز ہیں، ہماری زبان جلد باز ہے، ہمارے ہاتھ جلد باز ہیں، ہماری سوچ میں جلدی ہے، ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو جلد باز نہیں ہے؟ سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ ہم نے آہستگی اور انا کی صفت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کے فوائد کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں. عبادات کے متعلق میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آئے، نماز وقت ہوئے وضو کرنا شروع کر دیا، وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں جو ہے یہ خشک تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویل للعقاب من النار، ویل ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے، ان کی ایڑیاں جلائی جائیں گی. وجہ کیا تھی؟ وضو کیا لیکن جلد بازی وضو میں کی. اور آج کتنی لوگ ہیں جو غلطی کرتے وضو کرتے ہوئے، ایک تو مسجد کی طرف دیر سے اٹھنا، اگر پہلے آپ پانچ منٹ دس منٹ پہلے چلے جاتے وضو کا ٹائم بھی مل جاتا. ایک تو جان عبادات کی طرف جاتے ہوئے ہم دیر کرتے ہیں، وہاں پہ جلد بازی نہیں ہے، عبادات کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، الٹے چلتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وضو کیا، کسی کی کوہنی خشک ہے، کسی کی ایڑی خشک ہے. اب خود ذرا غور فرمانا، عصر کے نماز کے وقت دیکھنا کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی وضو میں غلطی کرتے ہیں. اب دیکھنا کتنی لوگوں کی ایڑیاں خوش ہیں، کتنی لوگوں کی کوہنیاں خشک ہیں. اور ایڑی اور کوہنی جو ہے یہ وضو کے ارکان میں سے ہیں، ان کو دھونا فرض ہے. اگر کچھ حصہ رہ جائے نماز نہیں. یاد رکھیں کتنی ایسے نمازی ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز تو پڑھتے پانچ وقت پڑھتے ہیں اور پہلے صف امام کے قریب آ کے پڑھتے ہیں، لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ نمازی نہیں. کیوں؟ وضو میں جلد بازی کی. اچھا وضو تو اچھا ہو گیا، بعض لوگ نماز پڑھنے میں جلد بازی کرتے ہیں، ایک منٹ میں دو رکعت ختم، صفائی کر دیتے نماز کا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر اور سلام کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ شخص پریشان ہوا، دوبارہ جاتا پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آپ وسلم فرماتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھی. پھر وہ چاہتا تیسرے مرتبہ، تین مرتبہ کے بعد پھر آتا ہے، عرض کرتا ہے جو آپ وسلم فرماتے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لا احسن غیرہ، اس سے اچھی نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں جانتا ہی نہیں ہوں، میرے لیے تو یہی نماز سب سے اچھی ہے جو میں تین دفعہ پڑھ چکا ہوں. فعلمنی، بس مجھے بتائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں نماز اچھی صحیح نماز کیسے پڑھوں. پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تم چلو تو وضو بہترین طریقے سے کرو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرو اور تکبیر تحریمہ پڑھو. اور پھر پوری نماز کا طریقہ فرما دیا کہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اطمینان کا. اس شخص کا اطمینان نہیں تھا، جلدی تھی، رکوع کیا، سر اٹھایا، جلدی سجدے میں گیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر جلدی سجدے میں گیا. اور آپ ذرا غور فرمائیں جب آپ نماز پڑھتے آپ کے ارد گرد میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے اچھے نمازی ہیں. اچھے نماز کا مطلب ہے کہ پانچ وقت پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ امام کے پیچھے تو وہ مجبور ہیں، انہیں امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے امام کی اتباع میں، جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں کتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے گھروں میں بچے ہم سے سیکھتے ہیں، ہمارے بچے کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بیویاں گھر میں کیسے نماز پڑھتی ہیں. چولہے پہ سالن رکھا یا چائے رکھی، جلدی سے نماز پڑھ لوں گا. بیچ میں نماز پڑھنے کے لیے گئی، چار رکعت دو منٹ میں ختم کر کے آئی تاکہ چائے نہ خراب ہو جائے یا سالن نہ خراب ہو جائے. میری بہن یہ کون سی نماز ہے؟ آپ پہلے کام کر لیں. آپ پر نماز با جماعت مسجد میں فرض نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. آپ نے تو پورا وقت پڑھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ پہلے وقت میں اچھا ہے، یا تو پہلے نماز پڑھ لیں آہستگی سے، اچھے طریقے سے، اطمینان سے نماز پڑھیں، پھر جا کے کوکنگ کریں، یا پہلے کوکنگ سے فارغ ہو جائیں پھر آ کے نماز پڑھیں. کتنی ہمارے بہنیں غلطیاں کرتی ہیں. وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، کہتے وقت جا رہا ہے، ابھی بچے آ جائیں گے، ابھی خامد آ جائے گا، کھانا پکا نہیں ہے، تم نے کیا کیا ہے، دونوں کام اکٹھے کرو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ یہ مسلمان نماز نہ پڑھے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہی نہ ہو. وہ روک تو نہ سکا لیکن ہمیں بے نمازی ضرور بنا دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگ بے نمازی ہیں. ہماری زبانیں، یا عبادات میں سے پورا کر لوں، حج میں دیکھیں آپ، بعض لوگ حج کرتے ہیں، حج میں جلد بازی کرتے ہیں. 11 تاریخ کو بعض لوگ جو ان سے اور برے ہیں بےچارے، وہ 10 تاریخ کو جو ہے حج کے اعمال کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور ہر سال میں بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے. 8 تاریخ کو گئے شام کو، سیدھا عرفات میں گئے، ٹھیک ہے، عرفات میں دن گزارا، پھر مزدلفہ میں چلے گئے، دس کی رات کو مزدلفہ میں رہے، دس تاریخ، اب دیکھیں حج دیکھیں، دو دن کا حج دیکھیں، آٹھ تاریخ رات کو یعنی نو کی صبح کو جا کے پہنچے، عرفات میں گئے نو تاریخ، اور دس تاریخ کی صبح منا میں قربانی بھی کر لی، بال بھی منڈوا لیے، احرام بھی اتار دیا، طواف زیارہ بھی کر لیا، سعی الحج بھی کر لیا، یہ پانچ کام کیے، دو دن کے کنکرے کسی اور کو دے دی، آپ نے میرے کنکرے مارے، اللہ حافظ، واپس جدے آ جاتے، ابھی تو رات ادھر ہی تھے، یہ کیسا حج ہے، کیسے میں حج کر کے آ گیا ہوں، سبحان اللہ. آپ جانتے کہ ایسے شخص نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اس پر تین دم واجب ہو چکے ہیں، آج اچھی طرح سن لیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تین دم واجب ہو چکے ہیں، حج تو ہو گیا لیکن تین دم واجب ہیں، اور کتنی خیر سے محروم ہو چکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے طواف الوداع بھی کر کے، دس تاریخ کو طواف الوداع بھی کر کے آئے، سبحان اللہ. تو تین دم واجب ہیں، پہلا دم کس چیز کا؟ کنکریاں مارنے کا، کہ اس نے خود کنکریاں مارنی تھی. دوسرا دم منا میں رات گزارنے کا، اس نے دو راتیں منا میں نہیں گزاری. تیسرا دم طواف الوداع کا، اس نے کیا تو ہے، اس نے اپنے وقت سے پہلے کیا ہے. جسے کوئی شخص ابھی عصر کی نماز پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ لے ابھی تو اس عصر کے وقت دوبارہ دہرانی پڑے گی کہ نہیں؟ دہرانا پڑے گا، کیونکہ وقت نہیں ہے. اور دس تاریخ جو ہے، گیارہ تاریخ، وہ طواف الوداع کا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وداع کا وقت آیا ہی نہیں ہے، تو اس نے پہلے جلد بازی کر کے غلطی کر لی ہے. تو تین دم، تین بکرے ذبح کرے گا حرم کی حدود میں، یہ اس کی سزا ہے. عبادات میں جلد بازی نہیں کی جاتی. پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں، اور وہ بھی اس طریقے سے حج کرتے ہیں، یہ کون سا حج ہے؟ سبحان اللہ. زبان کے متعلق میں بات کر رہا تھا، ہماری زبان بھی بعض اوقات جلد بازی سے ایسے الفاظ بول جاتی ہے جس سے صرف گھر نہیں ٹوٹتے، بعض اوقات ملک ٹوٹ جاتے ہیں. بعض رہنماؤں سے، حکماؤں سے، زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، اس بات کی وجہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے جلد بازی میں. طلاق کی مثال میں دے چکا ہوں، چھوٹی سی غلطی پہ منہ پہ طلاق، گھر ٹوٹ گیا. کوئی خبر سنی، فوراً زبان پہ آ گئی کہ بھی آپ نے پوچھا ہے، تثبت کیا ہے، تحقیق کی ہے، خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات اپنی زبان پہ لے کے آئے، یہ گناہ کافی ہے اس کے لیے. ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. آج میڈیا نے ہمارے سامنے ہے ایک عجیب سا ماحول آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عجیب انفارمیشن اور خبریں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں پر سچ ہے، کہاں پر جھوٹ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. آج کوئی خبر کچھ ہوتی ہے، دس دن کے بعد کچھ اور خبر ہو جاتی ہے، بیس دن کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے. عجیب سی بات، عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں یاد رکھیں، بغیر تحقیق کے آگے اسے بیان کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے. پہلے تحقیق کیا کرو، یہ خبر دینے والا ہے کون، سچا ہے جھوٹا ہے کون ہے. اور میڈیا میں ہر بات سچی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اپنے چینل کو چلانے کی بعض چیزیں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. ہاں سچ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سب جھوٹ ہے، سچ بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن جھوٹ بھی ہوتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر لیں؟ ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے. لیکن یہ بات ہو، آج خبر سنی، رات خبر سنی، صبح صبح آفس میں آ کے سب کو بتا دیا، اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو پتہ چل گیا. بھئی آپ ثبوت تو کریں، تحقیق تو کریں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو، آپ بھی جھوٹوں میں شامل ہو گئے، سبحان اللہ. تو اپنی زبان کو بھی سمجھانے کے جلد بازی درست نہیں ہے. اس جلد بازی سے کتنے فتنے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ الحمدللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے، ہمارے دوسرے ملکوں بھی، مسلم ملکوں کو بھی محفوظ فرمائے، یہاں پر تو اس طرح مسائل نہیں ہوتے الحمدللہ. اب پاکستان انڈیا میں دیکھیں، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، دکانیں بند، سٹرائک ہو جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ کوئی خبر اڑتی ہوئی آئی اور اس خبر کو پھیلا دیا، پتہ چلا یہ سب جھوٹ تھا. اب یہ جو دکانیں بند ہوئی، لاٹھی چارج ہوا ہے، بعض لوگ ہسپتال میں پڑے ہیں، بعض لوگ مر گئے ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ دو خصلتیں ہیں، الحلم والانا. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے ان اچھی خصلتوں پہ عمل کریں، اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے بچائیں. اپنے حق کی تلاش ضروری ہے، کہ اپنا حق لینا ضروری ہے. میں یعنی کہ اپنا حق چھوڑ دے، ہرگز نہیں، لیکن حق لینے کا طریقہ ہے، شرعی ذریعہ ہے، اس ذریعے پہ عمل کرتے کرنا جو ہے یہ فضیلت ہے، اچھی بات ہے. اور معاف کرنا احسان ہے، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. لیکن بزدلی ہرگز جائز نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. اور جلد بازی درست نہیں ہے، لیکن جلد بازی عبادات میں درست نہیں ہے، لیکن عبادات کے لیے اچھی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے پر سبقت کرو اچھے کاموں میں. کیسے سبقت کرو؟ نماز کے لیے آتے ہیں، پہلی صف کا ثواب دوسرے سے زیادہ ہے، دوسرے کا تیسرے سے زیادہ ہے، تو کوشش کریں کہ اگلی صف میں ہوں. یہ جلد بازی، یہ سبقت، یہ اچھی ہے. اس اعتبار سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکات دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے، آپ اس کو دیکھیں اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. فقیر کے گھر کو آپ جانتے ہیں، آپ کا دوست جانتا ہے، وہ مصیبت میں ہے، آپ اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پہلے پہنچوں، وہ کہتے ہیں میں پہلے پہنچوں، یہ سبقت اچھی ہے، یہ جذباتی اچھی ہے ان اعمال میں. لیکن عبادات کے اندر جلدی کرنا، عبادات کے ارکان کو توڑ دینا، واجبات کو توڑ دینا، یہ جلد بازی درست نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.